اللہ کا نام لے کر ہم اس دور ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں. قرآن اکیڈمی مسجد جامع قرآن اور ڈی ایچ اے کراچی ہے. اس کی وضاحت اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں لائیو اسٹریمنگ پر بھی ہماری جو ویب سائٹ ہے قرآن اکیڈمی .com اس پر دیکھتے ہیں. اللہ کا نام لے کر سلسلہ شروع کرتے ہیں. کچھ تفصیلات ہیں وہ بعد میں عرض کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا سیشن ہمیشہ وہ طویل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کا بھی مطالعہ کرنا ہے اور کچھ آیات ضرور سمجھ لیں تاکہ پہلی چار رکعت ہم ادا کریں گے تو حافظ صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کے لیے ضرور موجود ہو. تو کچھ فضائل کی باتیں کچھ تفصیلات وہ بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب براہ راست انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. اللہ رب العالمین کا احسان تو اس کی توفیق اور عطا سے ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں میسر آیا اور اسی کی ان راتوں کو قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنے کا یہ اہتمام جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1983-84 سے شروع کیا, آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر اس نوعیت کی نشستیں منعقد ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے, اس آغاز کو بھی قبول فرمائے اور اپنی عطا اپنے فضل اور کرم سے اس کی تکمیل تک بھی ہمیں پہنچائے اور ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے, ہمارے گھروں کو, ہمارے شہر کو, ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ اس امت کو اس قرآن کی نور سے منور فرما دے, اس کی برکت ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے, مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اور نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت سورۃ الفاتحہ. چند اس کی فضیلتیں, بخاری کی حدیث سے یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایسی سورت نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ خود قرآن حکیم اس کی کوئی اور مثال موجود ہے. اسی کو آپ نے فرمایا کہ یہ سبع من المثانی والقرآن العظیم ہے, بار بار دہرائے جانے والی سات آیات اور قرآن عظیم اسی سورت کو کہا گیا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور یہ بات خود قرآن میں ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 87-87 میں وہاں کچھ اور وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر. ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کے فقہی مباحث کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے لیکن یہ مسلمان کا اتنا اہم سلیبس ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو جاری و ساری کر دیا گیا. اس سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کا ایک انداز تو یہ ہے کہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی اس صورت میں اللہ نے عطا فرما دی. کہ غور فکر کرنے والا انسان جب اس کائنات پر غور کرے گا تو اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ ایتھیزم کے تمام تر حملوں کے باوجود سلیم الفطرت انسان ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی. اس کا یہ جو ڈیزائن ہے, اس کا جو ذرہ ذرہ ہے, چپا چپا ہے, وہ بتاتا ہے کوئی ہے ضرور جس نے پیدا کیا. میں اور آپ اسے اللہ کہتے ہیں. نمبر دو, انسانی فطرت میں نیکی بدی کا شعور موجود ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس نے اگر خیر کا عمل کیا تو بدلہ اچھا ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی نے برا کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ فطرت کی پکار ہے. مگر ایٹ ٹائمز کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اور فطرت کی پکار ہے کہ ایسا کوئی عالم ہو کہ جب نیکی کا بدلہ بدی کی سزا مل جائے. یہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات ہیں جن کو الفاظ کا جامع رب نے سورہ فاتحہ میں عطا فرمایا. ایک اور انداز سمجھنے یا سمجھانے کے لیے کہ ہمارے دین کی تین بنیادی تعلیمات, ہمارے تین بنیادی عقائد توحید ہے, آخرت ہے, رسالت ہے, ان سب کا تذکرہ بھی سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. اور ایک حدیث بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ آخر میں, جس میں اللہ نے حدیث قدسی مسلم شریف کی سورہ فاتحہ کوئی الصلاۃ یعنی نماز قرار دیا اور اللہ فرماتے کہ آدھی میرے لیے ہے الفاتحہ کا آدھا حصہ اور آدھا جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ سو عطا کر دیا گیا. ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ان مضامین پر آئیں گے. اس سے قبل کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہو، اللہ نے یاد دلایا کہ دو آداب قرآن کی تلاوت کے ہم سب اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تعبد اور تسمیہ. تعبد اللہ کی پناہ میں آنا، اس کا حکم قرآن نے دیا سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے. کتنا پیارا کام کر رہا ہے، لیکن شیطان سے بچنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے. اس کی تفصیل سورہ آراف آیت 16-17 میں بیان کریں گے انشاءاللہ. ایک ادب، دوسرا ادب تسمیہ بسم اللہ پڑھنا. پہلی وحی جو نزول میں پہلی وحی آئی سورہ علق کی پہلی آیات، پانچ آیات، پہلی آیات میں فرمایا کہ اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو یہ دو آداب ہیں، تعوذ اور تسمیہ، جس کا اہتمام قرآن کی تلاوت سے شروع قبل کرتے ہیں. اب آئیے سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ ترجمہ. الحمد للہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ترجمانی ایک اور ہوگی کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اس پر چلا دے. صراط الذين انعمت عليهم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ کہ جن پر غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے. یہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی. البتہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، یہ بخاری کے الفاظ بھی ہیں، اور آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اے صحیح ہو. یہ ہوا ترجمہ. اب آئیے اس کی طرح پر تھوڑی سی بات کریں، اور وہ جو بات تھی سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی. نمبر دو، ہمارے عقائد توحید آخرت رسالت کا بیان، اور نمبر تین، اللہ کے لیے آدھی صورت اور بندے کے لیے آدھی صورت. ان تین بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور کچھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، کوئی شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. غور و فکر کرنے والا انسان جب آج کی اس کائنات کو دیکھتا ہے، بگ بینگ سے شروع کرے اور بلیک ہولز کی طرف چلا جائے، اور ایکسپینڈنگ یونیورس کو بھی دیکھ لے، اور بڑی بڑی گلیکسیز کو بلیک ہولس میں ختم ہوتا ہوا دیکھ لے، تو پریشان تو ہوگا. یہ الرٹ اب تو نہیں ہے. بڑے سے بڑے ایتھیسٹ بھی ماننے کو تیار ہو گئے، یس دیئر از اے گاڈ، یس دیئر از اے کریئٹر. یہ انسان کی فطرت میں جب غور کرے گا پہنچے گا ضرور کوئی ایک ہے جس نے اس کو بنایا. اور آپ الحمد للہ مسلمان ہیں، ہمیں آپ کو زیادہ محنت کرنا نہ پڑی، مگر انسان جب غور کرے گا تو اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا. الحمد للہ، تو شکر تعریف اور مدح اور ثنا اللہ کے لیے ہے. اس میں تعریف کا مفہوم بھی ہے اور اس میں شکر کا مفہوم بھی داخل ہے. وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. رب وہ جو انسان، بلکہ ہر مخلوق کی رب العالمین، ہر مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا. اس ماں کے بدن میں جب 8-9 مہینے بچہ رہتا ہے، 3 تاریخ پردوں میں کون اس کی پرورش کر رہا ہے؟ اور ماں کے بدن سے جب وہ بچہ باہر آئے، تو اس کے باہر آنے سے پہلے اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام کون کرتا ہے؟ اور جب ماں کے بدن سے باہر آتا ہے، تو زمین کو بنانے والا، سجانے والا، خوراک سے مقرر کرنے والا وہ ہے رب العالمین. ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا. اس کا کتنا پیارا تعارف سامنے آتا ہے، الرحمن الرحیم. اب یہ دو الفاظ ایسے کہ اردو زبان کمزور ہے اس کے معانی کو بیان کرنے کے لیے. وہ رب کے جس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی مانند جوش بھی ہے، اور وہ رب کے جس کی رحمت میں دریا کی سی روانی کی روانی اور تسلسل بھی ہے. جوش بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اس میں تسلسل بھی ہے. اور بعض اہل علم نے یوں بھی اس کی وضاحت فرمائی، وہ رحمان دنیا ہے، دنیا میں تو ہر ایک کو دے رہے ہیں، مسلم کافر ہر ایک کو، رب العالمین ہے، مگر اس کی رحمت کا مسلسل اور اصل ظہور ہوگا وہ آخرت میں، جسے وہ رحمان الآخرہ ہے کہ اپنے رحیم الآخرہ ہے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب بندوں کو ہمیشہ کی زندگی میں جنت الفردوس میں، جنت میں اپنی رحمتوں سے نوازے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے رب کا پہلا تعارف ہے، رحمت والا تعارف. اور حدیث میں آئے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک دیا مخلوق کو، 99 حصے، 99 حصے رب نے اپنے پاس رکھے. ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ تو ایک رشتہ ہے، وہ باپ کسی کا بیٹا بھی ہے تو وہ دوسرا رشتہ ہے، وہ کسی کا شوہر بھی ہے تو وہ تیسرا رشتہ ہے، وہ کسی کا دوست ہے، کسی کا استاد ہے، کسی کا مینٹور ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا لائق ادب، پتہ نہیں کتنے رشتے ہیں. یہ تو انسان ہوئے، جانور، چرند، پرند میں شفقت، محبت، رحمت کا کوئی عکس یا ریفلیکشن اگر نظر آ رہا ہے، وہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. وہ رب جس کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں گے، کیا اس کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. یہ اللہ کا ولیم تعارف ہے، یہ توحید کا کچھ ذکر ہوا. آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ہاں، اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ عدل اور جسٹس کے تقاضے بھی پورے ہوں. یہ دنیا فزیکل لاس کے اعتبار سے شاید کمپلیٹ ہے، زہر کا پیالہ بھی یہی موت، واقع ہوگی، چوتھی منزل سے چھلانگ لگائیں گے ٹانگ ٹوٹے گی، یہ موت بھی واقع ہوگی، مگر مورل لاس کے اعتبار سے انکمپلیٹ ہے. جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان پر چھالا بھی نہیں آتا، کٹ بھی نہیں لگتا. جھوٹ بول کر پیسہ بنا رہا ہے، جھوٹ بول کر اپنی کمزوری پر پردہ ڈال رہا ہے، جھوٹ بول کر دوسرے پر بلیم ڈال رہا ہے، اور کئی مرتبہ اس کے نتیجے سامنے نہیں آ رہے. تو مورل لاس کے اعتبار سے کئی مرتبہ یہ دنیا انکمپلیٹ نظر آتی ہے. ایک عالم برپا ہوگا، ذرا برابر بھلائیوں کے انسان اسے دیکھ لے گا، اور ذرا برابر برائیوں کے انسان اسے بھی دیکھ لے گا. وہ اللہ وہ بدلے کے دن کا مالک. آج کی عدالت سے ڈاکیومنٹس کو دیکھ سکتی ہے، وٹنس کی بات کو سن سکتی ہے، رب کی عدالت میں تو نیت اور ارادے بھی پیش کر دیے جائیں گے. بہت سے لمحات صدور سینوں کے راز تک کھول دیے جائیں گے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ و قول انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر لکھنے والے تیار بیٹھا ہوتا ہے. بندوں کی نیتیں، بندوں کے احوال، بندوں کے اعمال، یہ سب کچھ پیش ہوگا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. یہ آخرت کا تذکرہ ہوا، دو عقائد ہو گئے، اور فطرت میں پکار موجود ہے، ایک عالم برپا تو ہونا چاہیے. اگلی بات کی، یا نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور عربی اسلوب فعل مضارے کے اعتبار سے دوسرا ترجمہ کرتے رہیں گے. یہ دونوں ترجمے ذہن میں رہیں تو بات بیلنس ہو جائے گی، ورنہ میں یہ کہوں کہ اللہ اور ہم یہ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. عبادت تو مال کی بھی ہو جاتی ہے، نفس کی بھی ہو جاتی ہے، کرسی کی بھی ہو جاتی ہے، بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ دعویٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن دوسرا ترجمہ جو گرامیٹیکلی پاسبل ہے عربی اسلوب کے اندر، کہ کرتے رہیں گے، یہ بھی ذہن میں رہے تو یہ ایک ارادے کی شکل ہو جائے گی. تو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ جو رب کو پہچانا، وہ جس کی حمد و تعریف کا ذکر ہوا، اب اس کی تعریف کا عملاً اظہار کیسے ہو، اس کے شکر کا عملاً اظہار کیسے ہو، یہ عبادت ہے. کسی اور موقع پر تفصیل کر لیں گے. عبد غلام کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کی غلامی. البتہ غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے. اللہ کی جو عبادت ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہے. الحمدللہ رب العالمین، جتنا یہ احساس ہوگا، سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل فرماتے رحمت اللہ علیہ، کیسے تم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھ کر گزر جاتے ہو؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے؟ کیوں تم اللہ کی نعمت، بے شمار نعمت پر غور نہیں کرتے؟ کیوں اس کی عظمت تمہارے دلوں میں، اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں تمہیں رونا نہیں آ جاتا رب کی عطا پر، اور اپنی بے بسی اور اپنی لاپرواہی کے اوپر؟ اس احساس کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ، رب کے سامنے پوری زندگی میں جھکنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں، یہ عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. رب کیا ہے؟ اللہ تیری عبادت، تیری اطاعت، تیری توفیق کے بغیر، تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ زبان حرکت نہیں کر سکتی اگر اللہ کا اذن، اللہ کی پرمیشن، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ اللہ تیری یہ عبادت، تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اسی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے رب کے حضور اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات، وہ جو حدیث میں ذکر تھا نا کہ آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے، یہ ایاک نعبدو پر آ کر 3.5 آیتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کی ہم رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ 3.5 آیات آدھی صورت اللہ کا بیان ہوا۔ اگلا سارا حصہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد مانگنا کس کی حاجت ہے؟ بندے کی حاجت ہے، بندے کی ضرورت ہے، یہ بندے کا ذکر شروع ہو گیا۔ اور اگلی 3 آیات بندے ہی سے متعلق، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے صراط المستقیم کی، ایک ترجمانی ہمیں چلا دے، ایک ترجمانی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور یہ ترجمانی بہت قیمتی ہے، کیوں؟ ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں جنت میں داخلے تک۔ قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں، جنت والے جب اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی زبان کو شکر کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ۔ کل شکر، تعریف، فنا اور مدا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس کے فضل سے ہم یہاں تک پہنچے، اور اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوگی تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم ہدایت نہیں پا سکتے اس کی توفیق کے بغیر۔ وہاں تک ہدایت کے محتاج، اندازہ کیجئے، اس زمین پر ہی نہیں، قبر کے سوالات کے موقع پر نہیں، حشر کے میدان کی پیشی کے موقع پر نہیں، اب صراط الصراط سے گزرتے وقت تک بھی نہیں، جنت میں داخلے تک اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ اگر یہ احساس ہوگا تو یہ دعا بھی دل سے نکلے گی، یہ دعا بھی دل سے نکلے گی۔ اس محتاجی بے بسی کا احساس ہوگا تو دعا اور دل سے نکلے گی، ایک دن الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، جس میں چلانے کا مفہوم بھی اور منزل مقصود تک پہنچا دینے کا مفہوم بھی داخل ہے۔ سادہ الفاظ میں صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک حدیث بخاری جامع ترمذی میں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، وہ صراط المستقیم، قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ ادھر بندہ دعا کرتا ہے اور ادھر رب العالمین، پورا قرآن، گو کہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، البتہ یہ پورا قرآن بندے کے سامنے اللہ رکھتے کہ جو تو نے مانگا یہ تجھے عطا کر دیا گیا۔ البتہ اللہ نے صرف تھیوری کا ذکر نہیں کیا، صرف کتاب کا ذکر نہیں کیا، راستے کا فقط تعین ہی کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس پر چلنے کا پریکٹیکل رول ماڈل یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آگے ذکر ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، الا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ وضاحت سورہ نساء آیت 69 میں ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ نساء آیت 69 وہاں پڑھ لیں گے، البتہ ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کا انعام انبیاء اور رسول پر ہوا، اور انبیاء اور رسول کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن ان صاحب قرآن کے ذریعے ملا، اور ان صاحب قرآن کی زندگی آغاز وحی کے بعد اگر 23 برس ہے تو کم و بیش 23 برس ہی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن جمع صاحب قرآن، قرآن جمع سنت رسول، اس سے یہ ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اللہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور ایک اور بات، خالق کو بندہ پہچان تو دے گا، ہے اس کائنات کے زدے زدے پہ اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔ آپ کو عالم ہونا تو چاہیے جہاں پہ صحیح غلط کا فیصلہ اور نیکی اور شر اس کے حوالے سے فیصلے ہو جائیں، مگر اس کی تفصیل کیا ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ یہی سے وحی کی ضرورت کا آغاز ہوتا ہے، فلسفیوں نے یہی ٹھوکرے کھائی، اٹ مے بی لائک دس، اٹ مے بی لائک دیٹ، لیکن پیغمبر اس طرح نہیں کہتے، اٹ از جسٹ لائک دس جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ یقین پیغمبر کی بات میں ہوتا ہے، فلسفی کی بات میں نہیں ہوتا۔ یہاں بندہ گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے، اللہ تو بتا دے تو ہے کون، تیرا تعارف کیا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ بدلے کا دن کو ہوگا تو صحیح، کوئی عالم اس کی تفصیل کیا ہے، وہ ہوگا کیا اور کیا پیش آئے گا، اور اگر وہ میرا ڈیسٹینیشن خیر اور ہے تو مجھے کرنا کیا اس سے، یہ انسانی عقل بتانے سے قاصر ہے، یہی بندہ بڑھنے دیکھ کر ہدایت مانگنے پر مجبور. وہ ہدایت انڈیویجول لائف میں بھی ہے، کلیکٹو افیئرس میں بھی ہے، مرد اور عورت کے درمیان توازن کے در ہوگا، آجر اور اجیر، امپلائی اور امپلائی کے درمیان بیلنس کیسے آئے گا، اسٹیٹ اور انڈیویجول میں کہاں بیلنس آئے گا. انسانی عقل بیچاری قاصر ہے اس کو بتانے سے، وہ خالق ہی بتا سکتا ہے، اور خالق نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بات بتائی، اور جو سلسلہ ختم ہوا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. ان دن صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم راستوں کے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے جانا کدھر اور کدھر نہیں جانا. ابھی مغضوب علیہم کون ہے؟ البقرہ میں ان کی تفصیل آئے گی یہود. بالین کون ہے؟ نصارہ. آل عمران میں اگلی سے بھی صورت اس کی تفصیل آ جائے گی. اور یہ تفسیر خود رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، غضب ہوا یہود پر اور گمراہ ہوئے نصارہ، اور ان کی وضاحت البقرہ اور آل عمران میں آئیں گی تاکہ ہم یہ پتہ ہو کہ کہاں نہیں جانا. یہی یہود تھے دنیا کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب سے کچھ ڈالی، پیغمبروں کا مشن ان کے اس نے ساتھ نہ دیا، اور گمراہ اور جو ہے وہ دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. نصارہ کا معاملہ یہ ہوا کہ من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، نئی نئی بدعات کے اضافہ کی، رحبانیت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، گمراہ ہو گئے. یہ تفصیلات آگے آئیں گی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما. کتنی بڑی تعلیم اس حدیث کی، اس سورت کے اندر. اب وہ سورت، وہ حدیث اس سے شریف کی جو بہت طویل ہے، جس سے کہ سورہ فاتحہ کو الصلات کہا گیا، اس کا حاصل اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو، اب سبحان اللہ، حالانکہ پوری حدیث آگے فاتحہ کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں میں نے صلات کو، نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے. ولیعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. جب بندہ کہتا الحمد للہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا رحمان رحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے یاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک یعنی قومت، آدھا حصہ اللہ کے لیے ایاک نعبد اور آدھا حصہ بندے کے لیے. وہ یعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں سارا میرے بندے کے لیے ہے. وہ یعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو کچھ سوال کیا اس کو عطا کر دیا گیا. رب نے تو اتنی گارنٹی دی ہے، ہم لوگ اتنے یقین سے مانتے ہیں. بس آج یہ ارادہ کر لیں، جن بھائیوں اور جن بہنوں کو اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے تو اگلے تین دن ہم یاد کر لیں انشاءاللہ. اچھا آدھا آپ لوگوں کو یاد ہے سورہ فاتحہ کی تین آیات، دیکھیں نا، ہم اللہ، رب عالمین، رحمان رحیم، مالک یوم دین، سب اردو میں یسرنو. اور ہم لوگوں کو انگریزی آسان لگتی ہے، میں آپ کو قسم کھا کر بتاؤں اردو بولنے والوں کے لیے عربی سسٹمیٹک بھی اور آسان بھی. انگلش میں تو مسائل ہے نا، پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے، بی یو ٹی سوچ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آرڈر نہیں ہے اس کے اندر، سسٹم نہیں، سسٹمیٹک نہیں. لیکن ہم اردو بولنے والوں کے لیے سب سے آسان زبان عربی ہے. تو آگے تو یاد ہے نا بھائی، تھوڑا فوکس کر لیں، ایک دو دن میں یاد ہو جائے، انشاءاللہ ہماری نمازوں میں توجہ بڑھ جائے گی. اور بھی کچھ دن چاہ رہا ہے، لیکن میں جس سورۃ البقرہ شروع کرنی ہے، انشاءاللہ پہنچیں گے سورۃ ہجر آیت نمبر 87، تو وہاں قرآن نے خود سورہ فاتحہ کی عظمت بیان کی ہے، کچھ تذکرہ وہاں پر بھی کر لیں گے، کچھ اس کو ہم دہرا بھی لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، 286 آیات اس میں ہیں، اور بہت سارے مضامین ہیں، وہ کل بھی بیان ہوتے رہیں گے، آج بھی آگے چل کر کچھ ذکر ہو جائے گا. پہلے دو رکوعوں میں اللہ نے تین قسم کے گروہوں کا بیان کیا، ایک وہ جو کھل کر آگے بڑھ کر قرآن کی دعوت کو، انقلابی دعوت کو قبول کریں گے، دوسرا گروہ وہ جو ڈٹ کر کھل کر کھلم کھلا مخالفت کرے گا، اور تیسرا گروہ جو بین بین کی کیفیت ہے، درمیان والا ہے، جس کو منافقین کہتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے. یہ بھی ذہن رکھتے رہیے، سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف میں نازل ہجرت کے بعد. اس سے پہلے تقریباً دو تہائی قرآن، تقریباً 2/3 آف دا قرآن، وہ نازل ہو چکا ہے مکی سورتوں کی شکل میں. تو اس کی نزول سے پہلے بہت کچھ قرآن کا حصہ آ چکا ہے، جس کا مجھے فائدہ یہ ہے کہ میں یہ جملہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس میں جب ہم تفصیل کچھ مقامات پڑھیں گے تو ہم آپ سے عرض کریں گے اس کی تفصیل مکی صورتوں میں آئے گی، اس کی تفصیل مکی صورتوں میں آئے گی. وجہ کیا ہے کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے. آئیے بسم اللہ کریں. سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. قطع کرنا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. علیحدہ کرنا، ان حروف کو الفابیٹ سے علیحدہ علیحدہ ہم پڑھتے ہیں. ان کی اصل معنی ہمارے علم میں نہیں، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان حروف کی وضاحت نہیں فرمائی. بعض بزرگوں نے اہل علم میں کچھ اپنے مزاج اور اپنے شوق سے کچھ وضاحتیں کی ہیں، لیکن امت نے ان کو قبول نہیں کیا. امت کی اجماعی کنسنسس والی رائے یہی ہے کہ ان کی اصل معنی اللہ کے علم میں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی وضاحت نہیں. اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، بعض لوگ جو قرآن کے فہم پر تو زور دیتے سمجھ کر پڑھو سمجھ کر پڑھو، کبھی وہ شدت میں آ کے یہ طوطے کی طرح کیا رٹا لگا رکھا، یہ طوطے کی طرح کیا پڑھتے رہتے ہیں، یہ یہ شدت پسندی والی بات، اور اس کو ہم نگیر کرتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں، آپ فرمایا کہ جب قرآن کے ایک حرف کے الفابیٹ کی تلاوت کرتے ہو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تین حروف 30 نیکیاں ہو گئی، اور ابدان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں، تو ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. البتہ صرف ثواب ہی کی کتاب تو نہیں نا قرآن، ابھی آگے آ رہا ہے ہدایت المتقین، قرآن اس بک آف گائیڈنس. تو ہدایت کے حصول کے لیے سمجھنا بھی ہوگا، سمجھنے کا بھی اجر ہے. ابن ماجہ کی حدیث، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. صرف ترجمہ نہیں، مفہوم بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اس مسئلے کو بیان کیا کچھ وضاحت تو ہو. ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. اچھا جی، مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ اناؤنسمنٹ دوبارہ کر دوں معذرت کے ساتھ، یہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے گی. دیکھیں جو بالکل میرے اسکرین رائٹ اور لیفٹ سائڈ ہے نا، اگر آپ یوں تھوڑا آگے بڑھیں گے تو پیچھے بہت جگہ نکل آئے گا. دیکھیں اگر ہم باہر ہوتے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ اندر کوئی کشادگی پیدا کرتے ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے. اللہ آپ کو جزاک فرمائے، اللہ آپ کا احسان قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور خوشحالی پیدا کیجئے. قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ میں تم لوگوں کے لیے خوشحالی پیدا کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے خوشحالی پیدا کرے گا. یہ دیکھیے کتنی خوشحالی نکل آئی ماشاء اللہ دونوں طرف سے، الحمد للہ اللہ کو خوش رکھے. جی تو ثواب بھی ملے گا چاہے بغیر سجدے تلاوت کرے، کوئی شک نہیں ہے. البتہ قرآن سے ثواب کی کتاب نہیں، بک آف گائیڈنس ہے. ہدایت کے لیے بھی ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے دور ترجمہ قرآن کی محفل میں اس وقت ہم شریک ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. اسی کئی اعتبارات سے معنی بیان کیے گئے. ایک تم نے دعا کی نا، یہ جو ہے نا صراط المستقیم، دونوں کتاب دے رہے ہیں، ایک سادہ سا مقصد. ایک یہ بھی ہے کہ اس سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر خاصا آ رہا ہے، اور مدینہ شریف میں سورت نازل ہوئی، مدینہ میں یہ لوگ موجود تھے، یہود کے تین قبائل، اور ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی بشارتیں موجود تھیں. مثال کے طور پر بک آف ایکسوڈس جو ہے کتاب استثناء، اس کے 18 باب میں چیپٹر 18 کی کئی آیات میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. خیر یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے ان مقامات کو نقل کیا ہے. تو کتاب استثناء ہے یا بک آف ایکسوڈس ہے، اس کے اندر کئی آیات ہیں جہاں اس موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کی بشارات کا تذکرہ تو ان یہود کو بھی سنایا جا رہا ہے. وہ جو تمہارے پیغمبر نے بشارتیں دی تھی آخری پیغمبر کے بارے میں، یہ وہی کتاب ہے جو عطا کی گئی. ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کل انشاءاللہ سمجھیں گے یا پرسوں کہ یہ روزے کا مقصد بھی کیا، لعلکم تتقون، تو دن میں روزہ رکھتے رہیں گے انشاءاللہ تاکہ تقویٰ پیدا ہو، اور رات کو قرآن سمجھیں گے تاکہ ہدایت ملتی چلی جائے. دن کے روزے کا حاصل تقویٰ، اور تقویٰ فری ریکوزیٹڈ ٹو گیٹ دا گائیڈنس فرام دا قرآن. اس قرآن سے اگر رہنمائی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تقویٰ پیدا کرو. رمضان بہترین موقع، دن میں تقویٰ پیدا ہوتا چلا جائے اور رات کو قرآن سنے تو یہ ہدایت کا باعث بھی بنے گا انشاءاللہ. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. 5 صفات کا بیان ہے، کون ہے متقین؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے ایمان والے، ان کی نگاہ بہت وسیع ہوتی ہے. سلیم الفطرت انسان اس ظاہر کی دنیا کو سب کچھ صحیح سمجھتا، اس کے پردے کو چاک کر کے جو اصل ریالٹیز ہیں ان کو تلاش کرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر دو، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. ایمان لا کر بیٹھے نہیں رہتے، ایمان کا اظہار بھی ان کے عمل سے ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں. صرف رمضان میں نہیں، چاند رات کو بھی انشاءاللہ، صحیح، اور عید کی چھٹیوں میں بھی انشاءاللہ نماز تو پڑھ جاتے ہیں بھائی پورا سال. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھائی یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں بڑی وسعت ہوتی ہے، اور وہ مال کے حریص اور پجاری نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں شریک کرتے ہیں. تو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. اپنی جان کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں، اپنے مال کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں. یہ ہیں صفات متقین کی جن کو ہدایت ملے گی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اے نبی علیہ السلام، جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں نیرو مائنڈیڈ ہیں، خامخا کے الزام ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے مسلمان نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے ہم مسلمان نہیں. وہ موسیٰ کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. شارٹ سائٹڈ یا نیرو مائنڈیڈ کون ہوا؟ ہم ہوئے. اچھی بات، ہم زیادہ وسعت قلبی رکھنے والے ہیں. بہرحال وہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. اسی نے ختم نبوت کی طرف اشارہ، پہلے کا کہا، بعد کا نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی، کوئی کتاب و رسول نہیں آئیں گے. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے یقین کا لفظ آیا. کیوں؟ جتنا یقینا پختہ ہوگا اتنا بندے کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا. جن میں صفات کو ان کے بارے میں کیا اعلان اللہ کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. بہت سارے ساتھی میں دیکھ رہا ہوں نوٹس بھی لے رہے ہیں. اگر کوئی لسٹ ہم بنانا چاہیں نا کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹو ڈوز کیا سامنے آ رہے ہیں، ٹو ڈو لسٹ بناتے نا ہم لوگ، یہ میرے کرنے کا کام، یہ میرے کرنے کا کام، یہ میرے کرنے کا کام. یہ بھی اچھا عمدہ انداز ہوگا کہ آج میں یہ سیکھ کر اٹھاؤں یہاں سے، اب مجھے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تو صاحب ایمان لوگ قرآن کی دعوت، انقلابی دعوت سامنے آئے گی، لگ آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں گے. اب کھلے کفار کا ذکر ہے، جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اس حق کی دعوت کو رد کیا ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں رکھیے، جس نے جانتے بوجھتے رد کیا ہے. ایسے کھلے کافر کا ذکر، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے. اے نبی، آپ ان کو خبردار کریں اللہ کے عذاب سے، نہ ڈرائے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. یہ ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن جہاں گیا. جانتے بوجھتے بندے نے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو جب رد کیا تو اللہ بھی مہر لگا دیتا ہے. وہ اگلی آیت میں بات آئے گی. لیکن دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑا پیارا نقطہ یہاں پر ہے. فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے، کہ آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کے حق میں برابر ہے، اے نبی آپ ڈرائے نہ ڈرائے. نبی کو نہیں روکا. پتا چلا کہ داعی دین کی دعوت کا کام کرنے والا اپنے کام کو جاری رکھے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر لوگ مانے نہ مانے، اس کے عمل اور اس کی محنت کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا انشاءاللہ. اب یہ جو کھلے کافر ہیں، ان کا پوائنٹ آف نو ریٹرن، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر مہر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ نے مہر لگا دی. یہ جملہ جب ہم صرف آئسولیشن میں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ جو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں، صاحب اللہ ہی مہر لگا دی ہمارا کیا قصور؟ ایسا نہیں. اللہ کا پورا قانون ہدایت ہے، جا بجا قرآن میں آئے گا. صرف دو مقامات، سورہ شورا آیت نمبر 13، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور سورہ صف آیت نمبر 5، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. تو جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی طرف اس کو چلا دیں گے. اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت اور اس پر آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا رکو ہے منافقین کا تذکرہ. البتہ ابھی ذرا جنرلائز قسم کا بیان ہے منافقین کے بارے میں. کیوں؟ یہ مدنی دور کا ابھی آغاز ہے، اور یہ منافقین کا ٹولہ ابھی آگے چل کر پروان چڑھے گا. تو زیادہ ان کا کھلا بیان آئے گا سورہ نساء میں، آپ اس سورہ توبہ میں پڑھیں گے، سورہ نور میں بھی پڑھیں گے، سورہ احزاب میں بھی پڑھیں گے، یہ بات کی مدنی صورتیں ہیں، البتہ بھی جنرلائز انداز میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا، اللہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں ہیں۔ کون سا ایمان مسنگ ہے؟ رسول کو ماننے والا۔ یہود اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانے، رسول اللہ کو نہ مانے، تو چاہے اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے دار مسلم نہیں۔ منافقین رسول اللہ کی اطاعت اگر نہ کریں تو ان کا رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی باطل ہوگا۔ یہ بات سورہ نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وما هم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے مراد دی گئی رسول اللہ کو دھوکہ دینا، رسول کی معصیت اللہ کی معصیت، رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش، معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، معاذ اللہ، منافقین کا ذکر۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں۔ کیا انہوں نے کیا سودا کیا؟ آخرت کو بیچ ڈالا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند مفادات کی خاطر ان منافقین نے کافروں سے بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھی ہوئی، جہاں سے فائدہ لے لو وہاں پر پہنچ جاؤ۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے آخرت کو برباد کر ڈالا، یہ سمجھ نہیں رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ فی قلوب ہی مرض، ان کے دلوں میں مرض یعنی روگ یا بیماری ہے، مراد نفاق کا مرض، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ یہ ابھی مرض کا لفظ قرآن نے کہا، نفاق کا لفظ نہیں آئے گا، بعد کی صورتوں میں نفاق کا لفظ بھی آئے گا، ابھی شروع شروع کی بات ہے، تو اس کی کچھ علامات بتائی جا رہی ہیں، طرز عمل بتایا جا رہا ہے، تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے۔ فی قلوب ہی مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا منافقین کی علامات کے بارے میں بخاری مسلم میں، ایک اس کی علامت ہے منافق کی جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا یہ پڑھ کر گزرنے لگے تو منافقین کا بیان ہو رہا ہے، نہیں بھائی، ابھی آگے باتیں آئیں گی، طرز عمل تو ہمارے لیے پائے جا رہے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو پڑھ کر گزر جانے والی بات ان کے قرآن میں میرے لیے کیا ہے؟ قرآن میرے لیے ہے، وہ طرز عمل میرے سامنے جو آ رہا ہے جو کہ نیگیٹو ہے، منفی ہے، اللہ کا نام پسندیدہ ہے، مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ یہودیوں کی صرف پہنگے بڑھاتے تھے، ان سے تعلقات بڑھایا کرتے تھے، اور ان کو جا جا کر مسلمانوں کی کچھ پوشیدہ باتیں بتا دیا کرتے تھے، اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کے اندر دراڑے ڈالنا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب کہا جاتا کیوں فساد مچاتے ہو، کیوں دراڑے ڈالتے ہو، کیوں امت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہو، کہہ رہے قولوں کی نما نہ مسلمون، وہ کہتے ہیں اس لیے اصلاح کرنے والے۔ آج بھی اصلاح کا بیڑا اٹھا کر یا اصلاح کا نعرہ لگا کر کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے، جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں، اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو سمجھانے والوں کو الٹا کہہ دے تم فسادی ہو، اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ بھی وہ فساد مچانے والے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، بڑا پیارا مقام۔ یہاں لوگوں سے مراد کون؟ صحابہ کی جماعت، سچے پکے ایمان والے، اور اس پہلے پارے کے آخر میں بھی ذکر آئے گا، وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، توجہ کیجیے گا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہیں ایمان لائے بے وقوفوں کی طرح، جو ایمان لائے استغفر اللہ، یہ دنیا پرست تھے۔ دنیا پرست اور مال کا پجاری حقیقی ایمان والے کو جب دنیا قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتے ہیں پاگل ہے، اس کو کریئر کی فکر نہیں ہے، اس کو مستقبل کی فکر نہیں ہے، اس کو گھر والوں کی فکر نہیں ہے، لگا ہوا ہے دین کے چکر میں، ہے نا یہ کامنٹس آدمی، یہ تو گیا، اس کے بچوں کو تو مستقبل ہو گیا تاریخ، اور اس بچے نے اپنا آپ کو اس کیریئر سے چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی خدمت میں لگایا، اس گون، اللہ اکبر۔ یہ تو آج کے ہمارے کچھ ورڈز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دیکھیے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. تو یہ دنیا پر اس منافقین حق والے ایمان والوں کو جب دین کے خاطر سب کچھ قربان کرتا ہوا دیکھتے تو یہ دنیا پر اس کہتے تو بے وقوف لوگ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کا تبصرہ اللہ ادا ہو جاؤ, انہم هم السفهاء, یہ خود ہی بے وقوف ہیں, ولكن لا يعلمون, مگر جانتے نہیں. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا, اور جب ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے نہیں ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتے مراد یہود کے سردار وغیرہ, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, تو ان سے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو مذاق کر رہے ہیں, ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو منافق کسے کہتے ہیں؟ نفق کہتے ہیں عربی میں سرنگ کو, اس طرف سے انٹر ہوئے اس طرف سے نکل گئے, اس طرف سے انٹر ہوئے اس طرف سے نکل گئے, دو منہ والا منافق کسے کہتے ہیں؟ ادھر کفار سے بھی بنا کر رکھتا ہے, ادھر مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتا ہے, نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا, مفاد پرست ہے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے, وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ان کی سرکشی میں ان کو بڑھاتا ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا اندھا پن کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات سامنے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان پر ایمان کے دعوے دار ہو کر بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کی اطاعت نہیں کر رہے, اس سے بڑا اندھا پن کیا ہوگا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی, فما ربحت تجارتہم, تو ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا کہ دنیا کے چکر میں پڑ کر آخرت فراموش کر دی, وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. اب دو مثالیں آ رہی ہیں, ایک رہا ہے کہ ایک مثال کھلے کافروں کے بارے میں ہے, اور ایک مثال ان منافقین کے جو درمیان درمیان والے کہتے ہیں ان کے بارے میں ہے. فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص جیسی جس نے آگ روشن کی, فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, جب آگ نے ارد گرد کا اپنے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان لوگوں سے ان کی روشنی کو چھین لیا, وتركهم في ظلمات, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا, لا يبصرون, وہ دیکھتے نہیں. یہ کون ہیں؟ وہی کھلے کافر جنہوں نے اپنی قبولیت حق کی صلاحیت کو جانتے بوجھتے رد کیا. یہ بات انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے ساتویں پارے کے اختتام پر تفصیل سے پڑھ لیں گے. فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ, تو اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا, وہ دیکھتے نہیں ہیں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹیں گے مراد حق کی طرف. یہ کون ہے؟ جیسے ابو جہل کا میں نے نام لیا, سیرت کی کتاب اور اس کی تنہائی کی محفلوں کا تذکرہ ریکارڈ پر موجود ہے, اس سے پوچھا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کریں گے یہ حق نہیں ہے, وہ کہتا حق ہے, وہ کہتے تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کا کمپٹیشن چل رہا ہے, یہ حاجیوں کو کھلاتے ہم بھی کھلاتے, یہ کھلاتے ہم بھی کھلاتے, یہ حرم کی خدمت کرتے ہم بھی کرتے, اب میں ان کو رسول مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, میں یہ تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ جانتے بوجھتے رد کر دینا ہے, یہ اس لیے ابو جہل کا ذکر میں نے کیا تھا, یہ کھلے کافروں کا بیان. اگلی مثال ایک رہا ہے کہ بین بین کی کیفیت والے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یہ جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہو اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی ہو, یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اس کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے. کیا مطلب؟ بارش برس رہی ہے, بجلی چمک رہی ہے, خطرہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, یہاں مراد کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم آ رہی ہے, وحی کی بارش کا نزول ہو رہا ہے, اور احکامات ایسے بھی آ رہے ہیں, مدنی دور ہے, قتال کا بھی تقاضا, ہجرت کا بھی تقاضا, انفاق کا بھی تقاضا, سب کچھ لگانے کھپانے کا بھی تقاضا سامنے آ رہا ہے. تو یہ دنیا پرستوں کو تو پھر موت دکھائی دیتی ہے, اللہ کے نام نکل جائیں گے تو موت آ جائے گی, مال ادھر لگا دیے تو بچوں کا کیا ہوگا, مستقبل کا کیا بنے گا, اور اگر نکل پڑے اللہ کے نام تو کیریئر کا کیا ہوگا, پروفیشن کا کیا ہوگا, بزنس کدھر جائے, یہ آج کی ٹرمنالوجیز ہیں, یہ ان کے ذہنوں میں بات آ رہی تھی. اس کا نقشہ اللہ نے پیش کیا, فرمایا کہ اللہ محیط بالکافرین, اور اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب کی بجلی ان کی نگاہیں کو چکھ لے, کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب بھی وہ ان پر چمکتی چل پڑتے ہیں, وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. منافقین کا ذکر ہو رہا ہے, جس کا اردو میں کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا, ہپ ہپ, کڑوا کڑوا, کھو کھو, آسان لگا تو مان لیا, مشکل لگا تو بھاگ لیا. از دس اسلام؟ This is not Islam. کہ یہ اللہ کی پیروی نہیں, یہ نفس کی پیروی. نفس کو ایک چیز آسان لگی تو کر لی, اور نفس کو مشکل لگی تو چھوڑ دی. معذرت کے ساتھ رمضان میں نماز کیوں آسان لگ رہی ہے؟ چلیے ایک ماحول بھی ہے, چاند رات کو کیا ہو جائے گا, مشکل لگے گی تو نہیں پڑھیں گے. رمضان میں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو چاند رات کو نماز پڑھوں کس کا ہوگا؟ اللہ. یہ ایک مثال ہے, اس سے آگے کی بھی مثال ہے, وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ. یہ منافقین کا, اور وہی بات دوبارہ سے, میٹھا میٹھا ہب ہب, کڑوا کڑوا کدھو, آسان لگا تو مان لیا, مشکل لگا تو چھوڑ دیا. یہ شریعت کی پیروی نہیں, یہ نفس کی پیروی ہے. اللہ نے محفوظ رکھے. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو ان سے ان کی سماعت کو اور آنکھوں کو چھین لیتا, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کچھ تو آئے ہو نا, کلمہ تو پڑا ہے. اگر کچھ تو چلنا چاہو گے تو اللہ چلنے دے گا, اللہ کا قانون ہے. چلنا چاہو گے تو چلنے دے گا, جتنا چاہو گے اتنا چلنے دے گا, اور نہیں چلنا چاہو گے تو زبردستی ہدایت بھی نہیں دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ دو رکوعوں کا بیان مکمل ہوا. اب صفحے درست سنوا لیجیے, چار رکعت تراویح ہم انشاءاللہ تعالی ادا